الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام محترم دوست اور بزرگو اللہ جل جلالہ و عمن والہ نے ہمیں ایک کامل اور مکمل دین عطا فرمایا ہے جس میں پیدائش سے لے کر موت تک کی پوری پوری رہبری فرمائی ہے. زندگی کے بہت سارے امور ہیں جس سے انسان گزرتا ہے, نکاح بھی ایک مرحلہ ہے جو ہر انسان, ہر مرد عورت کی ایک ضرورت ہے. مذہب اسلام میں نکاح بھی عبادت ہے, اس لیے اس کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہے اور نکاح بہت آسان ہے جیسے اور عبادتیں آسان ہیں. نماز سب کے لیے آسان ہے, روزہ بھی آسان ہے اگر اللہ سے تعلق محبت ہے, اور حج غریبوں پر نہیں ہے تو ان پر بوجھ پڑے گا اگر ان پر بھی فرض کر دیا جائے گا, اس لیے مالداروں پر ہے. زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ بھی مال والوں پر ہیں, غریبوں پر اللہ نے زکوٰۃ فرض نہیں کی. تو یہ نکاح بھی بہت آسان ہے, غریب سے غریب آدمی بغیر ایک روپے کے خرچے کے نکاح کر سکتا ہے. ایک روپے کا بھی خرچہ نکاح میں نہیں ہے جو اسلامی اور شرعی نکاح ہے. اگر آدمی کے پاس مہر کے پیسے نقد موجود نہیں ہیں تو ادھار مہر کے عوض آدمی نکاح کر سکتا ہے. اس کے پاس اپنا رہنے کا گھر نہیں ہے, کرائے کا مکان لے لے اور اس میں وہ رخصتی کر سکتا ہے. لوگوں کو کھلانے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے ولیمہ کرنے کے لیے, تو جو کھانا اس نے گھر میں اس دن پکایا ہے اسی میں دو چار آدمیوں کو شریک کر لے تو ولیمے کی سنت کا اجر اس کو مل سکتا ہے. اتنا آسان نکاح ہے. اور اس نکاح کے بعد کی جتنے امور ہیں, جتنے بھی امور ہیں, چاہے دلہن کے لیے یا دلہے کے لیے, عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ایک کرتے میں انصار کی کئی بیٹیوں کے نکاح ہو گئے. میرے ایک کرتے میں انصار کی کئی بیٹیوں کے نکاح ہو گئے. جب بھی وہاں نکاح ہوتا وہ میرے پاس سے کرتا لے جاتی تھی اور رخصتی ان کے ہونے کے بعد واپس کر دیتی مجھے. پھر جب نکاح ہوتا کسی کا وہ لے جاتی, رخصتی ہو جاتی, واپس کر دیتی. تو مذہب اسلام میں نکاح اتنا آسان ہے. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نکاح جتنا سستا ہوگا زنا اتنا مہنگا ہوگا, اور نکاح جتنا مہنگا ہو جائے گا زنا اتنا سستا ہو جائے گا. یہی آج پوری دنیا میں, پوری دنیا کا جو کلچر ہے اس میں زنا بہت سستا ہے. صبح شام زنا ہوتے, صبح شام زنا. 15 سال کا لڑکا زنا کر سکتا ہے, 13 سال کی لڑکی زنا کر سکتی ہے, اور نکاح کے لیے لڑکا 22 سال کا ہو گیا, لڑکی 18 سال کی ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک تاریخ نہیں لے رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ انتظام نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہمیں یہ کرنا ہے, لوگوں کو کھلانا پڑے گا, ہم نے لوگوں کا کھایا ہے تو کھلائیں گے نہیں, لوگ کیا کہیں گے, کپڑوں کا انتظام نہیں ہے. لڑکے والے کے ابھی کمرہ نہیں بنا ہے, لڑکا ابھی پیروں پر برابر کھڑا نہیں ہوا ہے, اچھا خاصا ہے, پڑھا لکھا ہے, معمولی جاب ہے 7-8-10 ہزار کی, کہ ابھی اس کا نکاح نہیں کرنا, ذرا اچھی نوکری لگ جائے پھر کریں گے. تو یہ ساری چیزیں زوائد ہیں. حالانکہ نکاح تو برکت کا ذریعہ ہے. قرآن نے اللہ فرما رہا, انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, کہ تم اپنے غلام باندیوں کے نکاح کرا دیا کرو. اگر وہ فقیر ہوں گے, فقیر سے مراد ہمارے یہ جو مانگنے والے بھکاری ہیں, وہ نہیں, غریب ہیں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تم نکاح کروا دو, تم ان کا نکاح کر دو, اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اس لیے نکاح کو آسان کرنا چاہیے. اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے معاشرے میں کافی حد تک آسان ہی ہے, لیکن چونکہ جدید زمانہ ہے, سوشل میڈیا 4G کے راستے سے گھروں میں, لڑکیوں میں, لڑکوں میں داخل ہیں, تو اس وجہ سے بہت سارے خرافات جو ہیں غیر محسوس طریقے پر جنم لے لیتے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, اور دھیرے دھیرے نکاح مہنگا بنتا جاتا ہے. ایک زمانہ ہمارا تھا کہ نکاح 1,000 کے مہر میں, ان میں سے اکثر وہی ہوں گے جن کا 1,000 والی مہر میں نکاح ہوا ہے. جب 1,000 والی مہر کی قیمت کم ہو گئی, یعنی 1,000 روپے کی قیمت کم بچ گئی, چاندی کی قیمتیں بڑھ گئی سونے کی, تو علماء نے گزارش کی کہ بھائی نکاح میں مہر بڑھانا چاہیے, بہت معمولی ہے, بہت تھوڑی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ غریب آدمی جس کو بالکل معمولی ہے, ان کے خاندان کا کوئی اتنا لیول نہیں, وہ بھی مہر فاطمی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ابھی گزشتہ سال ایک نکاح ہوا, دو بھائی تھے, دونوں یتیم بیٹے ہیں, باپ نہیں تھا ان کا, کافی سالوں پہلے انتقال ہو گیا ان کا, تو وہ ان کی تاریخ لی تو دونوں کا مہر فاطمی پر عقد ہوا, وہ مانے ہی نہیں لڑکی والے, تو ان کو قرضہ کر کے ان کو مہر فاطمی دینی پڑی. تو یہ بھی ایک وجہ ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے, جس کو شریعت نے جس لیول پر رکھا ہو اس لیول پر رہنا چاہیے. پہلے یہ سونے کی ڈیمانڈ ہوتی تھی, اللہ کا فضل ہے کافی حد تک ختم ہو گیا وہ, لیکن ایک چیز ختم ہو کر دوسری چیز داخل نہیں کرنی چاہیے, اس کو ہلکا رکھنا چاہیے. ہاں, جن کی استعداد ہیں ان کو مہر فاطمی دینی چاہیے, اور جن کی نہیں ہے تو ان سے زبردستی کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. رضا, آپس کی رضامندی سے ہر چیز ہوتی ہے, رضامندی سے ہوتی ہے ہر چیز, تو رضامندی کے حد تک اس کو باقی رکھنا چاہیے, ہر جگہ اس کی ڈیمانڈ, اور پھر اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ کہ ہاں میری لڑکی, میں نے تو وہی مہر فاطمی لی تھی, تو میں نے بھی مہر فاطمی لی تھی, تو پھر وہ ایک نئی وہ چیز شروع ہو رہا. مہر فاطمی ابھی تقریباً 1,00,000 کے اوپر جا رہی ہوگی, کتنے ہو رہے ہیں, تقریباً اتنا ہی ہو رہا ہوگا, تو وہ پھر مہنگا ہوگا اور مسائل کھڑے ہوں گے. باقی جو دیگر رسومات ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے, صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. لوگ کیا کہیں گے, وہ تو ہم جو کچھ کریں گے اس پر کچھ کہیں گے. آپ لوگوں کو کھانا کھلاویں اور 10 قسم کے سالن پکاویں, 12 قسم کے چاول بنواویں اور 15 قسم کی روٹی بنا کر کھانا کھلاؤ گے, تب بھی وہی بات ہوگی کہ بھائی ٹھنڈا نہیں رکھا تھا انہوں نے. لوگوں کی زبان کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا. لوگوں کی وجہ سے اگر کرتے رہیں گے تو ہمارا کوئی عمل خالص نہیں ہوگا, اس پر اجر نہیں ملے گا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو جیسا شریعت میں اس کو رکھا گیا ہے, عقد نکاح جو ہے مجلس مسجد میں مسنون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح جمعے کے دن مسجد میں فرمایا, اور پھر آسانی کے ساتھ ان کو رخصت کر دیا. کوئی لمبا چوڑا کوئی پروگرام نہیں ہوا وہاں پر, نکاح سے پہلے کوئی 2-4-5-10 دن پہلے تک کوئی رشتے داروں کو, خاندان کو بلا کر وہاں کوئی تماشا نہیں ہوا, بلکہ حضور علیہ السلام نے خود ہی نکاح پڑھا دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اپنے بیٹے کو رخصت کر دیا. ہاں, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے گھر میں ہی پلے بڑے تھے, بچپن سے حضور نے ان کو لے لیا تھا اپنے پاس, تو وہ تو گھر کے فرد کی طرح بیٹے کی طرح ہی رہے تھے, وہاں سگے بیٹے نہیں تھے, بیٹے کی طرح رہے تھے, چچا زاد بھائی تھے آپ کے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا ذاتی کوئی سامان نہیں تھا, مکان بھی نہیں تھا اور سامان بھی نہیں تھا, تو حضور علیہ السلام نے ان کے مکان اور سامان کا انتظام کیا تھا, ضرورت میں کیا تھا کہ ان کی وہ ضرورت ہے, اور بقدر ضرورت انتظام کیا تھا, زائد کوئی خرچے نہیں کیے تھے, جو ان کی ضرورت کا تھا وہ کیا تھا. ان کے پاس تو اپنی مہر دینے کی بھی رقم نہیں تھی, انہوں نے قرض لیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اور اس سے اپنی مہر ادا کی. اسی طرح جو ولیمہ انہوں نے کیا وہ بھی اس وقت اسی طرح ہوا. تو اس لیے جو کچھ چیزیں پروان چڑھ جاتی ہیں اور اس میں زیادہ رول عورتوں کا ہوتا ہے تو اس میں ہمیں ان کی ذہن سازی کرنی چاہیے, اپنی عورتوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے. یہی اوقات ہوتے ہیں اپنے جذبات پر قابو کرنے کے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا بیٹا ہے نا, ہماری پہلی بیٹی ہے, تو یہ تو زندگی میں دو چار جتنے بچے اتنی مرتبہ موقع آئے گا, تھوڑا کہ روزانہ نکاح کرنے کا ہے, روزانہ تھوڑا ہوتا ہے یہ موقع. تو اسے سنت ادا کرنے کا یہی تو موقع ہے کہ ہمارے گھر میں سادگی کے ساتھ, حیا کے ساتھ, کسی بھی قسم کے کوئی خرافات نہ ہو, مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو. شریعت میں بہت ساری چیزیں جو ہیں دوسری چیزوں کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں, جیسے گھر میں مہمان بلانا, ان کو کھلانا, وہ مستحسن چیز ہیں, مطلوب ہے ہمارے دین میں کہ آدمی اپنے گھر میں خوب زیادہ سے زیادہ مہمانوں کو بلاوے, ان کو کھلاوے پلاوے, ان پر احسان کرے, خرچ کرے, یہ تو ہماری شریعت میں مطلوب چیز ہے. لیکن جہاں مردوں عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہو. اب جس کھانے پر جوان لڑکیاں بن ٹھن کر تیار ہو کر آئی ہوئی ہیں, جوان لڑکے بن ٹھن کر آئے ہوئے ہیں, اور وہاں کرسیاں ادھر لڑکے بیٹھے ہیں ادھر لڑکیاں بیٹھی ہیں اور اندر آمد و رفت ہو رہی ہیں, تو ان کو تو ایک جائز پلیٹ فارم مل رہا ہے نکاح کے ذریعے سے, ملنے کا, اختلاط کرنے کا, ناجائز کام کرنے کا, زنا کرنے کا, جو بدترین پھیل ہے زمین پر. اور اس کا ذریعہ کون بن رہا ہے, اس کا ذریعہ کون بن رہا ہے؟ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے امور سے اجتناب کریں, پرہیز کریں. اس کے علاوہ خوب صلہ رحمی کریں, ہم خوب صلہ رحمی, یہ جتنا خرچہ ہم کر رہے ہیں اس خرچے سے ہم کسی غریب کی بیٹی کو رخصت کر دیں, اسی خرچے سے کسی غریب کا مکان نہیں, اس کو بیٹے کا نکاح, اس کا کمرہ بنوا دیں 50,000-60,000 روپے کا, کسی غریب کے اور دیگر سامان کی ضرورت ہے وہ ہم دے دیں اسی پیسوں میں, اس سے اللہ راضی ہو جائے گا. اور ولیمے کی سنت ادا کرنی ہے تو اس کو اس طریقے پر ادا کر لیا جائے کہ اس میں کسی قسم کا مرد و عورتوں کا اختلاط نہ ہو. اس زمانے کا جو بڑا فتنہ ہے وہ یہی فحاشی کا ہے, فحاشی کا فتنہ ہے کہ جس میں آدمی ہر زمانے میں بہت سارے فتنے ایک ساتھ بھی آئے, الگ الگ بھی آئے, نظریاتی طور پر عقائد پر حملے ہوئے اور دیگر, وہ بھی آج بھی چل رہا ہے, لیکن اس میں ایک بڑا فتنہ جس میں عموماً پوری دنیا ملوث ہے وہ یہ فحاشی کا فتنہ ہے, اور یعنی کا فتنہ ہے کہ بوڑھا سے بوڑھا 60 سال کا آدمی, 70 سال کا آدمی جو ہے وہ بدنظری کر رہا ہے, اور 20 سال کا جوان شادی شدہ ہے وہ دوسری کسی جگہ نظر ٹکائے ہوئے ہیں, 20 سال کی بچی جس کی شادی ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ وہ رہتی ہے, وہ نکاح میں بن سنور کر آ کر وہ اجنبی مردوں کو اپنی زینت کا اظہار کر رہی ہے. تو اس کا ذریعہ اللہ کے لیے ہم نہ بنے, اس کی کوشش کریں اپنے خاندان میں, اپنے محلے میں, اپنے دوستوں میں اس کا چرچا کریں, اپنے دوستوں میں اس کا چرچا کریں کہ دوستوں کا گھروں پر آنا کسی طرح روا نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے گھر چھوٹے چھوٹے ہیں, ہمارے گھر ہاں جن علاقوں میں بڑے مکانات ہوتے ہیں, مہمان خانے الگ ہوتے ہیں, اور زنانہ اور مردانہ الگ الگ انتظام ہوتا ہے, وہاں کے لے جاؤ روزانہ, لیکن یہاں چھوٹے چھوٹے مکان ہیں. ایک دوست کا کسی دوست کے گھر میں 2-2-3-3 گھنٹے روزانہ گزارنا کیا چیز ہے؟ عورتوں کے موبائل نمبر دوستوں کے پاس ہونا, یہ کیسے روا ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں خرافات ہیں. شریعت اسلامی نے وہاں اس کی بارڈر پر ہی بریک لگائی ہے اور کہا مردوں سے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, ایمان والوں سے اپنی نظر جھکا لیں. عورتوں سے یہی کہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن, عورتیں اپنی نظر نیچی رکھیں. نظر ابھی تو خالی دیکھا جائے گا, اچھی نظر ہے بری نظر ہے وہ فیصلہ بعد میں ہوگا, اچھی نظر سے بھی دیکھنا نہیں ہے, کسی اجنبی عورت کو غیر محرم کو اچھی نظر سے بھی دیکھنا نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. تو پھر فون پر اس کے ساتھ بات, وہاں ازواج مطہرات سے کہا کہ اگر تمہارے یہاں کوئی آ کر دستک دے رہا ہے تو تم اس کو نرم لہجے میں جواب مت دو. یا نساء النبی لسن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض, ہو سکتا ہے کہ آنے والے کے دل میں روگ ہو اور تمہارے نرم لہجے کی وجہ سے وہ تم سے غلط امید لگا بیٹھے. تو گھر آنے والے اور قرن اول ہیں, نبی کی زوجات ہیں, امہات المومنین ہیں, تمام مومنین کی مائیں ہیں, اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر میں آنے والے کو نرم لہجے میں جواب نہ دیں. یعنی خالی ابھی تو جواب دینا ہے کہ ہاں کہ نہ ہے یہ یا نہیں ہے, وہ کہنا ہے تو ان کو یہ کہا گیا تو نرم لہجے میں جواب دیں. فیض مال لدیفی کل بھی مرد, ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں رو آنے والے کے. تو اس لیے یہ شریعت کا بڑا امر ہے, حیا. مردوں کے لیے بھی ہیں عورتوں کے لیے بھی. اس کی کوشش کریں. اپنی جوان بچیاں ہیں بہوئیں ہیں ان کو اسلامی لباس پہنا. اسلامی لباس سے مراد یہ ہے جس لباس میں پردہ ہو جاتا ہو. جو لباس پہن کر باہر اگر وہ جا رہی ہیں عورت تو اس لباس کے اندر پہچانی نہ جاوے کہ اندر 20 سال کی جوان لڑکی ہے یا 80 سال کی بوڑھی عورت چل رہی ہے. لباس کی جو وضاحتیں ہیں اس سے اندازہ نہ ہوتا ہو. یہ اصل حیا ہے, یہ پردہ ہے. کوشش اس سے اپنے بچوں ہم سمجھا اپنے بس کا سمجھاوے تو صحیح. ہم باہر بیٹھ کر خالی اتنا تذکرہ کر لیں نہیں مانتی ہیں کیا کریں میں نے تو کہا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہفتے میں مہینے میں سال میں ایک آدھ مرتبہ بالکل ہائی ٹیمپریچر ہو کر ان سے بات کرتے ہیں اس موضوع پر, اور وہ بھی جب ہمارا کوئی مسئلہ قضیہ ان کے ساتھ اڑ گیا ہے تو اس پر ہم اس کو لاتے ہیں تو پھر وہ اور اس کے ریئیکشن ہوتے ہیں, جھگڑے بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے مثبت انداز میں اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو بہوؤں کو اور اپنے خاندان کی عورتوں کو خود بھی سمجھانا چاہیے, سمجھانے والوں کو بلا کر بٹھانا چاہیے. گھر میں بیوی بیمار ہیں باہر ڈاکٹر کے پاس لے جا نہیں جا سکتی تو ڈاکٹر کو گھر لا کر اس کا علاج کرواتے ہیں. تو ایسے خاندان میں معزز لوگ ہیں قوم میں علماء ہیں ان کو لانا چاہیے گھر میں. اپنی گھر کی عورتوں کو جمع کر لیں ان کو لا کر خاص اسی موضوع پر شادی سے 15 دن پہلے 20 دن پہلے مہینے پہلے ان سے بات کرواؤ. بچیاں جوان ہونے کے قریب ہیں تو مسلسل ان کو ان سے گفتگو کروائی جائے پردے پر حیا پر. حیا کیا چیز ہے؟ حیا کیا چیز ہے؟ زیور ہے عورت کا, حیا عورت کا زیور ہے. تو اس لیے گزارش ہے کہ جو کچھ رسومات ہیں وہ اس میں خیر نہیں ہے, اللہ کی مدد اور نصرت نہیں ہے, بلکہ جتنے سارے فسادات نکاح کے بعد اور دیگر معاملات کے بعد جو فساد ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے میں اللہ ناراض ہوا ہے. اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے, اس وجہ سے اس میں خیر نہیں آئی. ورنہ نکاح خیر کا ذریعہ ہے, نکاح برکت کا ذریعہ ہے. ہو نہیں سکتا کہ آدمی نکاح کرے اور گھر میں برکت نہ ہو. قرآن کی آیت کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی سکون کا ذریعہ ہے, قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ہو نہیں سکتا کہ آدمی شادی کے بعد اس کو سکون نہ ملے. ہاں کوئی اور وجہ پیش آئی جس وجہ سے آدمی کو شادی کے بعد سکون نہیں ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اپنے ماحول میں اپنے گھروں میں اس کی فضا بنائیں. جتنی بے حیائی بے شرمی ہے اس کو ہم سب سے پہلے منکر سمجھیں کہ بری چیز ہے. اگر ہم اس کو منکر بھی نہیں سمجھ رہے تو ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں. آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ کوئی برائی آدمی ہوتے ہوئے دیکھیں تو فَلْيُغَيِّرْ بِقَلْبِهِ, یعنی اپنے دل سے اس کی تدبیر کریں کہ ختم کیسے ہو جائے, اور مثبت تدبیر کریں اس کے لیے. لڑائی جھگڑا نہ ہو, خان تخنی نہ ہو, کسی شخص کو کسی فرد کو ٹارگیٹ نہ کیا جا رہا ہو, بلکہ خر خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ جو انبیاء کی صفت تھی انی لکم ناصح امین, میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں, اس خیر خواہی کے ساتھ اگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید. ہمارے یہاں ہمارے قوم میں بڑی خیر ہے, ابھی بھی خیر غالب ہے, ابھی بھی خیر غالب ہے. لوگوں میں سننے کا مادہ ہے, سمجھنے کا مادہ ہے, لیکن بس یہ ہے کہ جس زبان سے ہم سمجھنا چاہتے ہیں اسی زبان سے ہم دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں. اور ہم اپنا ہمارا کام کہتے رہنا ہے, سمجھاتے رہنا ہے, ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں. اس لیے ہم کہنا نہ چھوڑیں, مایوس نہ ہوں, بلکہ ہم اپنی بات رکھتے رہیں, کرتے رہیں, کہتے رہیں. انشاءاللہ ہمیں ہمارے کہنے کا اجر مل جائے گا. اور جب کہتے رہیں گے وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, کہ ہمارا وہ کہنا اور وہ نصیحت کرنا انشاءاللہ ایمان والوں کو ضرور فائدہ پہنچائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وکیل ہیں قاسم عبد المجید چھنگا صاحب, موجود ہیں, آ جائیے. سنیے قاسم عبد المجید چھنگا صاحب, آپ نے اپنی وکالت سے عائشہ طیب چھنگا کی ذات کو دو گواہوں کی گواہی سے